ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصف تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی ہم پر یہ کرم نوازی ہے اور آپ کے چشمان کرم کی خیرات ہے کہ درس تعلیم و تربیت اصلاح عقائد و اعمال میں ہم اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں مرحمت فرمایا دین اسلام جو ایک نظام حیات ہے دین کامل ہے دین فطرت ہے تمام ادیان میں اصل الاصول ہے تو جب یہ دین حیات ہے نظام حیات ہے اور تمام ادیان کے اندر اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے تو اس دین نے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کی فلاح کے لیے انسان کی کامیابی کے لیے ہر وہ احکام اور ہر اس بات کی تلقین فرمائی جس سے اس کے وجود میں بھی استقرار و اطمینان رہ سکے اور اس کے گرد و نواح معاشرے کے اندر بھی امن و سکون باقی رہ سکے۔ صرف اس دین نے احکام اور تعلیم ہی مرمت نہیں فرمائی بلکہ انسان کی ذات کن چیزوں سے سکون چاہتی ہے اور کیا ایسی چیزیں ہیں کیا ایسی باتیں ہیں کیا ایسی عادتیں ہیں کیا ایسی روش ہے کیا ایسا اسلوب ہے جس کو انسان اپنائے تو اس کے اندر استقرار اطمینان سکون راحت امن محبت بھائی چارگی رواداری حلم بردباری یہ ساری چیزیں پیدا ہوں۔ دین اسلام نے صرف اس چیز کے احکام ہی نہیں بیان فرمائے بلکہ وہ تمام آداب اور اسلوب بھی بیان فرما دیے جو ہمارے نفسیات سے تعلق رکھتے تھے، جو ہماری طبیعت سے تعلق رکھتے تھے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی حقانیت یہ ہے کہ اس کے احکام، حکم تو ہے کہ یہ کام بجا لاؤ، لیکن اس کی بجا آوری سے صرف اخروی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان زندہ ہے اس آدھی زندگی کے اندر، اس میں بھی وہ اپنے اندر ایک بھلائی محسوس کرتا ہے اور اس کے وجود سے پورے معاشرے کے اندر بھلائی آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے جس احکام، جس تعلیم کا پابند کیا ہے مسلمان کو، انسان کو پابند کیا ہے، اس پابندی سے رب کے احکام کی پاسداری بھی ہوتی ہے، اس سے اس کے دنیاوی معاملات کی بھی فلاح ہے، اس سے اس کی زندگی معاملات کے استقرار اور اطمینان بھی ان سے وابستہ ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ جہاں پر یہ دنیاوی معاملات اور اطمینان اور استقرار ہے، ساتھ ہی میں اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، وہ بھاری بھرکم احکام انسان کیسے ادا کرے گا، تو اس کا فکری، شعوری اور نفسیاتی حل اور طریقہ بھی قرآن پیش کروا دیتا ہے۔ تو یہ اس دین کا اور اس مذہب کا کرم والا ایک کرم ہے کہ صرف یہ تعلیم نہیں دیتا، طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور طریقہ مسلط نہیں کرتا بلکہ ہماری طبیعتوں میں تنہا ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اگر اس طرف جا کر اس چیز کو دیکھو گے تو یہ تمہارے لیے ہی ہے اور اس سے تمہارے اندر بہت بہتری، صرف تمہارے اندر نہیں تمہارے گھر کے اندر، صرف تمہارے گھر میں نہیں بلکہ تمہارے معاشرے کے اندر ایک بہت اچھی بہتری قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فساد فی الارض نہ کریں، زمین میں فساد نہ کریں۔ ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو زمین میں صلح کرتے ہیں، امن کو قائم کرتے ہیں، یہ رب ارشاد فرماتا ہے، اور جو زمین میں فساد کو قائم کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، چاہے وہ اچھا لباس پہنتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی بولی بولتے ہو، رب کریم فرماتا ہے کہ مفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں وہ پسند ہے کہ جو سکون، امن اور راحت کو لے کر رکھتے ہیں، اور وہ طریقہ جو ہم نے سکون اور راحت کا بیان کیا ہے اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں، اس کے نفاذ کے طریقے کو بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ کہیں کوئی بات تم پر بار نہ گزرے، کسی چیز کو عمل کرنے کا تمہارے پاس کوئی ڈھنگ نہ ہو، بات بھی بتا دی، بات کرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا، اور وہ ڈھنگ اور وہ احکام دونوں تمہاری طبیعت کے مطابق تھے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ تکلیف مالا یفاق ہوتی کہ تم پر ایسے احکام ہم رکھتے اور تمہیں ایسے احکام کرنے کا حکم دیتے جو تمہارے لیے مجبوری ہوتی، تم کر نہ سکتے۔ فرمایا نہیں، ان دین عند اللہ الاسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے اگر جو چیز تم پر رکھی ہے اور جن باتوں کا تمہیں مکلف اور پابند کیا ہے، وہی چیزیں ہیں جس کی تم طاقت اور استطاعت رکھتے تھے۔ طاقت کا زاویہ اور درجہ بھی ہم نے بتا دیا کہ اس احکام کو اس درجے پر لے جا کر کرو گے تو اچھے طریقے سے کر دو گے، اور درجہ توازن بھی ہم نے بتا دیا کہ کس کو کس درجے پر لے جا کر کرنا ہے اور کس کو کس درجے پر نیچے رکھنا ہے۔ یہ تمام توازن نبی پاک نے اپنے عمل سے بیان کر دیا، صوفیہ اور صحابہ نے اپنے عمل سے ان تمام چیزوں کو ذکر فرما دیا، اور یہ دین یسر ہے، ایک آسان دین ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس پیغام کو اپنی نفسیات، اپنے احساس اور اپنی ضمیر کی آواز کے تحت سمجھنے کی کوشش کی، اگر ان کے دل کفر کے اندھیروں سے کالے تھے تو اس سمجھ کو پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کعبہ بسنے لگا۔ یہ تمام، ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ میں اس طرف آ کر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ محض درس نہ رہے کہ بس آئے بیٹھے تقریر سنے چلے گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی سابقہ جتنی تقریریں کی ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اور بزرگوں کی باتیں جو آپ تک پہنچائی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنے وجود سے نکالا۔ ہم کہا جاتا ہے کہ جناب دین کو باہر سے داخل کرنا اور چیز ہے، اور اندر سے نکل کر اس کی تلاش کرنا اور چیز ہے۔ باہر سے داخل کرنا، اندر سے اس کے اندر اطمینان نہ ہو تو ایک جبرن تو چیز پیدا ہو سکتی ہے، جبرن کسی چیز کو بندہ مسلط تو کر سکتا ہے، لیکن بندہ دین کو اپنی باطنی ضرورت کے تحت اندر سے نکل کے باہر کے پیغام کو لیتا ہے تو پھر اسی میں روحانیت رہتی ہے، اسی میں حلاوت رہتی ہے، اسی میں جاذبیت رہتی ہے، اسی میں محبت رہتی ہے۔ اگر کانٹوں کی منزل بھی ہو جائے تو بندہ اس وقت رب کے فرمان کا پابند رہتا ہے، اور پھولوں کی سیر بھی اس کے سامنے لگ جائے تب بھی وہ اللہ کے فرمان کا پابند رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے دین کو اپنی ضرورت سمجھ کر لیا ہے. تو لہذا صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دین کی طرف باہر سے اندر نہیں آتے بلکہ اندر سے باہر کی طرف جاتے ہیں. وہ اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ دین ہماری ضرورت ہے, دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو ایک, وہ تو ایک سیل روان ہے, ایک میٹھا بہتا ہوا چشمہ ہے, کوئی پی لے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا, نہیں پیے تو وہ تو بہ ہی رہا ہے, جو اس سے استفادہ کر لے. تو دین تو ایک میٹھا چشمہ ہے اور وہ مناہین صفا ہے, وہ میٹھا چشمہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ لوگ سیراب ہو جائیں اور جو نہ ہو اس کے بہنے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن مزہ آتا ہے جب پیاسا خود کنویں کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چلنے میں لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے, اس بات کو لینے میں حقانیت اور اخلاص بھی کچھ اور ہوتا ہے. ہم دین کو زبردستی اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں اس سے لینا ہے. تو میں نے گزشتہ تقاریر جو آپ کے سامنے فکری فلسفوں کے حوالے سے اور ہدایت کے فلسفوں کے حوالے سے کی ہے, اس میں یہ شعور تھا کہ ہماری بے چینی جس کا حل ہمیں نہیں ملتا وہ دین پیش کرتا ہے. دین کو محض اس لیے نہیں مسلط کرو کہ بس ہے لوگ ہمیں برا کہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے, لوگ ہمیں برا کہیں گے گاڑی نہیں رکھیں گے, لوگ ہمیں برا کہیں گے کہ ہم پابندی صلاح نہیں کریں گے. ہم اس طریقے سے دین کو لے کر جاتے ہیں, کبھی ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ نماز دراصل ہمارے باطن میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بن سکتا ہے. یہ استقرار, یہ سنتوں پر عمل کرنا, یہ ہمارے باطن کے اندر جو تذبذب اور بے چینی ہے اس کے استقرار اور اطمینان کا بہت بڑا حل بن سکتا ہے. ہم دین کو اندر سے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے, لوگوں کو دیکھ کر باہر سے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا, داڑھی رکھنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, دین کی باتیں اور دین کا داعی بننے کے باوجود ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دین کو اپنے باطن کی اصلاح کے لیے لیا ہی نہیں تھا, اس کو تو ظاہر کی اصلاح کے لیے لیا تھا کہ لوگ ظاہر میں کیا کہیں گے. تو سفید کپڑا پہننے کے لیے ہم نے دین رکھا تھا, لوگ سارے داڑھی رکھتے ہیں تو ہم نے بھی داڑھی رکھ لیا تاکہ ہم گویا کہ ان میں معزز کہلائیں. سارے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, لوگ کہیں گے کیسا شخص ہے نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے. لیکن ہم نے یہ دین کو صرف اپنے ظاہر پر بسانے کے لیے رکھا تھا, اس لیے وہ ظاہر پر کھلتا چلا گیا, بڑے اچھے طریقے سے کھلتا چلا گیا لیکن باطن میں کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے دین کو اپنے باطنی پریشانی کے حل کے لیے لیا تھا تو دین کی خوشبو وہ بیج ان کے باطن میں جب لگا تو باطن بھی مشبار ہو گیا اور ظاہر میں بھی اس کے آثار نظر آنے لگے. فرق صرف میرے دوستو ایسا ہے, ہم تقریر سننے جاتے ہیں, واہ واہ شاہ صاحب کی تقریر سنیں گے, دلیلیں بڑی مضبوط ہوتی ہے, بات بڑی مضبوط, سب ظاہری بات ہوتی ہے. اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ہماری خود پریشانی تھی جس کا حل پیش کیا جائے گا. یہ ہم دین کبھی سننے جائیں تو اس لیے نہیں جاتے, اس لیے جاتے کہ چلے جناب وہاں پہ کوئی اور بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس میں شامل ہو جائیں گے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہم نے دین کو کبھی اپنے باطن کے علاج اور باطن کی بیتاری اور طرف کے لیے کبھی قبول نہیں کیا, اس لیے دین ہمارے ظاہر پر تو کھلتا چلا گیا لیکن باطن کے اندر وہی تجرب. نماز لوگوں کے سامنے پڑی لیکن خلوت میں ہم سے بڑا بے حیا اور ہم سے بڑا بے شرم کوئی نہ ہوا, ہم سے بڑا لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے روادار ہوئے لیکن تنہائی میں جب ہم گرا کو کوئی چیز دیتے تو ہم سے زیادہ فراڈ کرنے والا نہیں ہوا. اس لیے کہ دین کو کبھی ہم نے اپنے زندگی کے باطن کے شعبوں میں نافذ کرنے کے لیے لیا نہیں تھا, لہذا دین نے ظاہر پر اثر دکھایا, باطن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو توجہ میرے دوستو اس بات کی ہے کہ تعلیم, یہ درس تعلیم و تربیت میں ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کے لیے یہاں مہینے میں ایک دفعہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان تمام باتوں کو, اپنے آپ کو جو ہم کھو رہے ہیں, اپنے آپ کو جو ہم بھول رہے ہیں, ہم خلوت میں اپنے آپ کو پانا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کثیر محنت کے بعد بھی, بہت زیادہ کوشش کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پا نہیں سکتے, ہم اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں ایک کٹی پتنگ کے مثل, پتا نہیں ہوا اسے کہاں لے جائے گی. بتائیے آنکھ بند کر کے کیا ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ یقین حالت ہے. اگر ہماری حالت یہ نہ, اگر ہماری حالت ٹھیک ہوتی تو آج ہمارے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہوتا. ہم اگر کوٹے کے ساتھ, ہم اگر مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی پتنگ کے مانند ہوتا کہ جس میں صاحب اختیار شخص جہاں چاہے اس کی ڈور کو کھینچے تو ہمارا تعلق مرکزیت کے ساتھ ہوتا, ہماری خلوت بھی مرکز کی پاسداری کر رہی ہوتی, جس طرح کہ ہمارا ظاہر مرکز کی پاسداری کر رہا ہے. ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا, مرکزیت کو چھوڑ دیا, دین کے احساس کو چھوڑ دیا. اس کی بنا پر نہ نماز ہمارے کو فائدہ پہنچا رہی ہے, نہ دین ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا تھا کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہم بے حیا رہتے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود ہم بے حیا اور نماز پڑھنے کے باوجود ہم فراڈ میں مبتلا رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تمام چند بھورے ہوئے سوالات تھے جو میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ آپ بیتی کے تحت پیش کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج کا بھی جو درس میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, میرے دوستو, ان آیات کو, سورہ آل عمران کی ان آیات کو آپ نے کثیر تعداد میں سماعت کیا ہوگا. ہم نے نماز کے حوالے سے فلسفہ پیش کیا تھا, اس میں تصور الہ جو تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر علاج ہے. خدا کی یاد, دل اگر پورا گناہوں سے کالا ہو جائے تو یاد الہی کا ایک قطرہ اس کو صاف کر سکتا ہے, اور اگر بندے کی نظر میں خدا کا وجود اس کی موجودگی نہ ہو تو وہ نمازوں کی تھان کے تھان لگا دے, نمازیں اس کو کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ نماز ایک مشق کا نام تھا, بظاہر عرض کر رہا ہوں, نماز تو بظاہر ایک ایکسرسائز اور ایک تصور کو پکانے کا نام تھا, نماز تو ایک راستہ تھا مقصود تک پہنچانے کے لیے. ہم نے نماز کو مقصود سمجھ لیا, نماز کو ہم نے اپنی اصل منزل سمجھ لی, اس لیے سارا معاملہ تحس نحس ہو گیا. نماز تو خدا کی طرف لے جانے والا راستہ تھا, ہم نے نماز ہی کو اپنی کامیابی کی منزل سمجھ لی, تو گویا کہ ہمارے لیے فساد تباہ ہو گیا. اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے کئی طریقے انسان کے لیے رکھا ہے, نماز کو اجتماعی صورت دے رکھا کہ اس میں جمع ہو کر تم ہمیں یاد کیا کرو. جب دن میں پانچ وقت تم ہمیں یاد کرتے رہو گے اور یکجہتی کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ, ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر, ایک ہی امام ہوگا, ہزاروں مقتدی ہوں گے, لیکن سب کی فکر ایک ہوگی کہ خدا دیکھ رہا ہے, سب کی فکر ایک ہوگی خدا دیکھ رہا ہے. ذاتیں مختلف ہیں, کوئی اور برادری کا, یہ اور برادری کا, یہ اور برادری کا, یہ اور زبان بولتا ہے, وہ اور زبان بولتا ہے, تو وجود کے اعتبار سے تو اختلاف ہے, فکر سب کی ایک ہی ہے. امام بھی جب کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ یہی سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, مقتدی جو پیچھے کہتے ہیں اللہ اکبر وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو جہاں فکر ایک ہو جاتی ہے تو اجتماعیت کے ساتھ خدا کے وجود کو یاد کرنا, خدا کی یاد کو پختہ کرنے کا نماز تھا, یہ نماز اس کا مقصد تھا, نماز اس کی مشق تھی کہ جب ہم دن میں پانچ وقت جمع ہو کر خدا کی یاد کو پکائیں گے, پختہ کریں گے, تو یقیناً بازار میں بھی پھر خدا ہمیں یاد رہے گا, گلے پر جب ہم بیٹھے ہوں گے تب بھی خدا ہمیں یاد رہے گا, گھر کی تنہائی میں بھی ہمیں خدا یاد رہے گا. تو یہ مقصد تھا نماز کا, اصل مقصد جو تھا نماز کا وہ یہ تھا جس کو گویا کہ ہم نے چھوڑ دیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, بتائیے, اس یاد الہی کے مقصد سے اگر ہم نماز کو پڑھنا شروع کر دیں, جس کو احسان کہتے ہیں, جس کا تفصیلی خطاب گزر چکا ہے, جس کو آپ ویب سائٹ پر یا سیریز میں دیکھ سکتے ہیں, جو صوفیہ نے نماز کے طریقے سے علاج بتایا ہے, تو یقیناً آج بھی نماز ہمیں بے حیائی سے روک سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے کیسے روکے گی, ہم نے کہا نماز پڑھتے کس کے لیے, پہلے یہ بتاؤ, ایک آسان سا جواب, ہم نماز پڑھتے کس کے لیے, ہمارے پاس جواب ہی نہیں. میں بھی آپ سے پوچھوں, آپ, میں اپنے آپ سے پوچھوں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں, یہ دن میں جو ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو دبنگ انداز میں کہے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا, اس کی نیت فتور والی ہوتی ہے, وہ گویا کہ 50% اس طرف 50% اس طرف, وہ بھی چلو نیک ہوتا ہے کہ جس کی 50% تو نیت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ہمارے جیسے گناہگار کی جسے خدا یاد ہی نہیں ہوتا, بس یہ یاد ہوتا ہے کہ جمع ہو جانا ہے, تجدید دینی ہے, رکوع فرض ہے, سجدہ فرض ہے, قرآن فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, بس یہ یاد رہا, اور ہمیں تو خدا یاد ہی نہیں رہا. ان فرائض کے ضمن میں ہم نے خدا کو یاد رکھنا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں نماز بندے کو بدلتی ہے, تو کیا ہمیں یہ سوال کا جواب ہم دینے کی ضرورت رکھتے ہیں کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم, اور میں کہتا ہوں ہم مدنے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں ہم آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھیں اور آئینے میں دیکھ کر بولیں کہ نماز کس کے لیے پڑھی تھی. اگر آئینہ جواب دے دے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دیکھیں, اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے لیے پڑھی تھی, تو میں کہتا ہوں وہ انسان منزل پا چکا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ آئینہ بھی بہت بڑا مرشد ہے جو بندوں کو تلقین کرتا ہے. اور اگر آئینے نے یہ کہا نہیں نہیں تو, تو پہلی سب کے چکر میں پہنچنے میں تھا, تو تو جناب اس چکر میں تھا کہ تیرے گرد و نواح کے لوگ تجھے بزرگ کہیں, تو تو اس چکر میں تھا کہ جناب چلو ایک نماز کی پانچ وقت کی پابندی ہو جاتی ہے. میں پہلی صف میں پہنچنا بری بات نہیں ہے, سنت ہے, لیکن میں اس سطح بنیاد کو کہا لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو
کہ جہاں سے نماز انقلاب کی طرف لے کر آتی ہے, لوگوں کو کہنا کہ آؤ میری ساتھ نماز میں چلو, یہ بری بات نہیں ہے, حق ہے, کرنا چاہیے, لیکن اس وقت آپ کے اوپر آپ کا اتنا آپ کے اوپر آپ کی اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ جب آپ سب کو لے کر جا رہے ہیں تو خود کو دکان پر چھوڑ کر نہ جائے, خود کو بھی ساتھ میں لے جائے, خود سے مراد اپنی روح کو بھی ساتھ میں لے جائے, روح کو دکان میں چھوڑ دی, جسم ان کے ساتھ لے کر چلے گئے, اب جسم نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, روح تو حاضر نہیں ہے, تو جہاں دوسرے کو کہتے چلو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو یہ روح بھی ہماری ساتھ چلنی چاہیے, لیکن ہوتا یہ نہیں ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پانچ لوگوں کو میں نے نمازی بنا دیا, اب تو یقین ہے وہ میرے مرید تو ضرور بن جائیں گے, میرے چاہنے والے تو ضرور بن جائیں گے, میرے دوستو یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے, ان تمام تر تلقینات کے باوجود مومن کے دنیا قید خانہ ہے, وہ اپنے آپ کے ساتھ محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو خدا سے ملانے کی فکر کے اندر میں خود خدا سے دور ہو جاؤں, ہمیں سوچنا چاہیے, اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف ہم دعا پر اکتفا نہ کریں, دعا کرنا بہت اچھی چیز ہے اور نبی پاک کی سنت ہے, لیکن میں پھر عرض کروں کہ ہم بنیادی نقطے کی طرف چل رہے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لانے کی, ہمیشہ ہم کہتے ہیں میں آپ سے کہوں کہ یار میرے لیے دعا کر دو بھائی کہ میں نیک ہو جاؤں, آپ مجھ سے کہیں چاہتا بات دعا کر دیں میں نیک ہو جاؤں, ہم اسی چکر میں رہ جاتے ہیں, نہ میں نیک ہو پاتا ہوں نہ آپ نیک ہو پاتے, تو دعا تو ہے, توفیق خدا رحمت فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ہم تمہیں بدلیں گے لیکن ایک قدم تم نے بڑھانا ہوگا, ایک قدم تو تم نے اٹھانا ہوگا, آگے ہم تمہارے اوپر انعامات کی بارشیں کرنی کر دیں گے لیکن ایک قدم ہماری طرف کرنا ہوگا, اور پھر کہ یا اللہ ایک قدم تو کر دے, ہمارا نہیں, یہ تجھے خود کرنا ہوگا, یہ تجھے خود کرنا ہوگا, پہلا قدم تمہیں خود اٹھانا ہونا ہوگا, جب تو پہلا قدم ہمارے لیے اپنی مرضی سے اٹھائے گا پھر تو دیکھ تیرے ہر قدم کو اپنی طرف ہم خود لے کر آئے گا, ہم کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کر دیں, میں آپ کے نہ میرا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے کا, نہ آپ کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے کا, بس ایک رسمی جملے دعا میں یاد رکھیے گا, ایک رسمی جملے ہم نے بنا رکھے دعا میں یاد رکھیے گا, آپ میری صلاح کی دعا کر دیجیے گا, میں آپ سے کہوں آپ میری صلاح کی دعا کر دیجیے, اس وقت نہ ہمیں اپنا گناہ یاد ہوتا ہے نہ قصور یاد ہوتا, بس ایک لفاظی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں بڑے بڑے نیک شخص ہیں جناب, یہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, یہ بہت گناہگار جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, یہ فخر کے لیے کہہ رہے ہیں یہ واقعی میں گناہگار ہوں, اس میں بھی ایک محاسبہ کرنا ہے ہم نے, پہلے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ بزرگان دین صوفیہ اپنے آپ کو فقیر کہا کرتے تھے, کیا کہتے تھے فقیر, اس کا ایک مرادی معنی پیش کرتا ہوں سب سے ہٹ کر کہ بالکل گیا گزرا, آج ہم اپنے نام کے آگے فقیر لکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا معنی ہم گیا گزرا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ فقیر کا لفظ تو فقیر ہوتا ہے لیکن اس میں ہماری انا پوشیدہ ہوتی ہے, ہمارا مقام پوشیدہ ہوتا ہے, ہماری عزمت پوشیدہ ہوتی ہے, اگلا فقیر سن کر واقعی اگر ہمیں منہ نہ لگائے تو ہمارا دل جلنے لگتا ہے کہ یہ منہ کیوں نہیں لگاتا, ارے یہ تو فقیر ہے یعنی دنیا کو چھوڑ کر تو خدا کی طرف جانے والا ہے, تو اگلے نے منہ موڑ لیا تو تجھے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے, اس میں میں کوئی پارسا نہیں ہوں, یہ ہم بھول رہے ہیں جسے میں یاد دلا رہا ہوں, یہ باتیں ہم میں ہے جو ہم نے سوچنا ہے دیکھنا ہے, اس کے بغیر ہمارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا, اس کے بغیر ہمارے اندر قبولیت نہیں ہو سکتی, جب تک ہمارے اندر ان تمام چیزوں کا گدار اور تمام چیزوں کی اصلیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے تو ہمارے اندر یہ مقام نہیں آ سکتا, حضرت گرامی اسی فکر کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں, ایک بندے کی تربیت کا جو سب سے بڑا سلسلہ تھا وہ تھا نماز, اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دین کی تمیز مرحمت فرمائی, اس سے پہلے ہم نے درس کے اندر پیش کیا کہ انسان کے دل میں سب سے پہلی جو چیز اس کو خدا سے دور کرنے کے لیے اور اس کے درمیان انتشار اور اشتراک پیدا کرنے کی جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برادری اور عصبیت, برادری اور عصبیت جس پر میں نے گزشتہ پورا پروگرام آپ کے سامنے کیا, اسی لیے اسلام نے سب سے ہٹ کے نظریہ دیا اور لوگ اور دین نے اور مذاہب نے انسانوں کو تقسیم کیا قوموں کی بنا پر, جو میں عرض کر رہا تھا گزشتہ تقریبا یاد ہے آپ کو, اور مذاہب نے انسانوں کو تقسیم کیا, اسلام نے بھی تقسیم کیا, انسان نے اسلام نے بھی انسانوں میں درجے رکھے اور مذاہب نے بھی انسانوں میں درجے بنائے, یہ میں فکری بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس کے پیچھے کئی آیات موجود ہیں جس کو میں پڑھوں گا تو وقت نہیں میرے پاس, لیکن اس کا خلاصہ اور پھر وہ آپ بیٹی کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی تقسیم ان میں درجے اسلام نے بھی کیے اور مذاہب نے بھی درجے کیے, لیکن اور مذاہب کے درجے ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئے, اسلام نے جو ذریعے کیے ہیں وہ انسان اسلام کی پختگی میں مؤثر اور معامل ثابت ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اور مذاہب نے جو انسانوں نے ذریعے کیے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اور مذاہب نے جو ذریعے کیے وہ قوموں کے اعتبار سے کی کہ بھائی وہ فلاں بستی میں پیدا ہوا ہے لہذا یہ گھٹیا بستی والے سے ہی آلہ ہے, یہ فلاں بڑا باپ کا بیٹا ہے لہذا یہ اس سے آلہ ہے. جس طرح ہندو مذہب کی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ عام ہندو برہمن کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا, اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا, یہ فرق انہوں نے گویا کہ کیا ہے اسلام نے. اور اس سے انسانوں کی سخت دل آزاری ہے, اچھوت مذہب کا تصور اور نگاہی پیش کرتے ہیں جس سے انسانیت کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے اگر وہ اس کے نزدیک خدا کا کوئی بھی تصور ہے تو وہ کم سے کم دل میں یہ بات تو کرتا ہوگا کہ خدا نے مجھ پر بڑا ظلم کیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں پیدا کیا کسی اور کے ساتھ پیدا کر دیا معاذ اللہ. تو جہاں اس کے لیے خدا کے لیے یہ تصور پیدا ہوا تو ساری چیزیں تو اس کی برباد ہو گئی کیونکہ یہ سارا طریقہ تو خدا کے قریب جانا تھا. جب معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد, جب اس نے خدا ہی کو ظالم اور غیر عادی تصور کر لیا تو اب اس کے پاس بچائی کیا. لیکن اسلام نے جو تقسیم کی ہے یہ باتیں یاد رکھنی کی ہے, اسلام نے تقسیم قومیت پر نہیں کی, عصبیت پر نہیں کی, نیکی اور بدی پر کی ہے. کس پر کی ہے؟ نیکی اور بدی پر کی ہے. فرمایا نیکی کرنے والا حبش سے آنے والے بلال کیوں نہ ہو, ان کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوائی جائے گی, اور اگر برائی کرنے والا چچا ابو لہب کیوں نہ ہو اس کو سرے سے منہ نہیں لگایا جائے گا. تصور کی گئی پوری ایک زبردست کمیونٹی اور نظام بنایا گیا کہ بالادستی ہمیشہ نیکی کی ہوگی چاہے وہ کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, کسی بھی بولی بولنے والا ہو. مرکز کے نظریے سے لے کر اگر وہ مرکزیت کو نافذ کرے گا چاہے وہ عربی ہو اجمی ہو, جس کی نظر کے اندر مرکزیت ہوگی اس کو پہلی فہرست میں لایا جائے گا, صحیح فہرست لایا جائے گا. اس لیے فرمایا نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے, فضیلت ہے تو تقوی کی بنا پر ہے, نیکی کی بنا پر ہے. جو خدا کے دین کا جس قدر پاسدار ہوتا چلا گیا وہ دیندار ہوتا چلا گیا اور اس کو وہی عزت و کرامت ملتی چلے گئی, اور بدی کی طرف جو آیا وہ چاہے جو بھی ہو اس کی گویا کہ مذمت کی گئی. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین اور آپ کا دین یا رسول اللہ کیا عصبیت سے منع کرتا ہے؟ یہاں پر ایک سوال بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں جو گزشتہ تقریر میں نہیں ہوا, ہماری برادری ہوتی ہے تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ برادری سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. یہ بات سن لیں آپ یہاں پر تاکہ یہ تصور بھی زائل ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ برادریوں سے جو ہماری برادری ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ نے کئی قبائل بنائے, خود کہا اللہ نے فرمایا قبائل اس لیے نہیں بنائے کہ تم برتری رکھو, قبائل اس لیے بنائے کہ تاکہ تمہارا تعارف ہو, تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلو اور تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو, زبان اس لیے مختلف کی تاکہ تمہارا تعارف ہو اور تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو. فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم کسی برادری کے اندر موجود ہیں, کسی برادری کے ساتھ ہیں, تو کیا اپنی قوم سے اگر ہم پیار کریں تو یہ عصبیت ہے؟ بعد دنیا بھی سوال ہے, اپنی قوم کے ساتھ پیار کریں تو یہ عصبیت ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, اپنی قوموں سے اپنی برادری سے پیار کرنا عصبیت نہیں. تو کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ عصبیت پھر کیا ہے؟ فرمایا قوم دین کے خلاف بات کرے تم اس کا ساتھ دو. دیکھ کتنا بنیادی حل میرے آقا نے بتایا. فرمایا عصبیت کیا ہے؟ فرمایا عصبیت یہ نہیں, مثال کے طور پر اگر کوئی اردو زبان بولتا ہے, کوئی پنجابی زبان بولتا ہے, کوئی سندھی زبان بولتا ہے, کوئی پشتو زبان بولتا ہے, ایک فطرتی نیچر ہے, وہ اپنی زبان والوں سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی زبان والوں سے اگر محبت کریں, اپنے قبیلے والوں سے اگر محبت کریں, یا رسول اللہ یہ عصبیت ہے, باعث لعنت ہے؟ فرمایا نہیں. کہا حضور پھر عصبیت کیا ہے؟ فرمایا تمہاری قوم اگر نا حق بات کرے اور دوسری قوم حق بات کرے تو تم نا حق ہونے کے باوجود اپنی قوم کی تائید کرو, تو یہ ہے وہ عصبیت جو زمانے جاہلیت کی ہے, اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ برادریوں سے محبت جائز ہے, اپنے ہم زبان سے محبت جائز ہے, اس کا خیال کرنا جائز ہے, لیکن وہ اگر نا حق بات کرے, دین کے خلاف بات کرے, طریقے کے خلاف بات کرے, نظریات کی اجتماعیت کے خلاف بات کرے اور دوسری برادری والا آپ کو حق کی طرف بلائے تو پھر آپ کو دین اسلام کو دیکھنا ہے, حق کے لیے آرام اس طرف جانا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے, اس چلیے کہ قوموں سے تو محبت جائز تھی لیکن وہ دین کے ماتحت تھی، جہاں دین کی بات آ گئی تو قومیں فنا ہو جاتی ہے، مرکز کا خیال رکھا جاتا ہے،
مرکز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اسی چیز کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، ایک تو طریقوں کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی مذمت کی گئی، ایک تو خامخواہ رسمی طور پر جو اسٹائل اور ادائیں بنا لی گئی اور اندر سے خالی ڈبہ ہے تو اس کی ہیئت کو خدا نے پنجی رائی نہیں دی، فرمایا لئی سل بران تلو حکم قبل المشرقی، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، فرمایا نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کیا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں؟ فرمایا نیکی کا اظہار ہے، اصل نیکی جو تمہارے پاس نہیں تو پھر یہ کوئی نیکی نہیں، فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، تمام اعتقاد کی جو چیز ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اصلی چیز ہے، پھر اس نیکی کا اظہار نماز اور قبلے کی طرف منہ کرنے سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جہاں ڈھونگ بنایا گیا، جہاں ایک خالی رسم بنایا گیا، جہاں ایک بناوٹ تسنن بنایا گیا، اسلام نے تسنن بناوٹ رد کیا، فرمایا اگر اصل روح تمہارے اندر اس نظریے کے موجود نہیں ہے تو تمہاری یہ ڈھونگ بھدورے ہماری بارگاہ میں نہیں چلیں گے، اس لیے کہ ہم تمہاری پریشانی کو نہیں تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات، اس تصور کو توڑ کر ہمیں ایک نظریاتی مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی، اور دوسری بات یہاں پر یہ پیش کی گئی ہے کہ جناب ہم نے تمہارے اندر درجے کیے نیکی اور بدی کے اعتبار سے، اب جو دین حق کی طرف آنا چاہتا ہے وہ نیکی کی بالادستی چاہے گا، چاہے وہ نیکی کا پیغام کوئی بھی وہاں پر پیش کر رہا ہو۔ اسی اعتبار سے امت مسلمہ کے اندر تیسری چیز اللہ نے اتحاد کی بیان فرمائی، کیونکہ یہ دو چیزیں تھیں میرے دوستو۔ میں ایک بہت بنیادی کانسیپٹ آج کل پاکستان کے اندر جو مراحل ہے اور جو معاملات ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو یہاں پر لیا ہے اور اس موضوع کو لیتے ہوئے نظریاتی طور پر اس بات کو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اتحاد اور اتفاق کو توڑنے والی چیز دو چیزیں تھیں، ایک برادری تعصب اور ایک ڈھونگ بھتورے والی عبادت۔ تو اللہ نے پہلے ان دو چیزوں کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا کہ دیکھو تم اس کے سامنے عبادت کر رہے ہو جو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تو وہاں پر فراڈ نہیں کرنا، وہاں دل اور پیشانی دونوں کے ساتھ عبادت کرنا، ایک بات۔ اور تم اگر کثیر جماعت بنا لو تو تمہاری جماعت کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں، تم نے ہمارے مرکز کی پاسداری کرنی ہے، اپنے زبان والوں سے محبت کر سکتے ہو لیکن اگر وہ ہمارے حکم کے خلاف بولیں گے پھر اگر تم اس کی پاسداری کرو گے تو تم پر لعنت اترے گی۔ فرمایا کہ برادری کا احترام جب تک کیا جائے، زبان کا احترام جب تک کیا جائے گا کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات کی پابند ہوں گی، جب اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو جائے تو پھر ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس طرف آیا جائے گا جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو نیکی اور بدی کا فرق کر کے ان چیزوں کو توڑا گیا۔ یہ دو بنیادی چیزیں تھیں، ایک ڈھونگ بھتورے والی عبادت اور ایک اپنی برادری کو سپورٹ کرنا، یہ دو ایسی گندی چیز تھی کہ جو ملت میں اتحاد کو نہیں چاہتی تھی، ملت میں اتحاد کو نہیں چاہتی تھی۔ اور آپ اگر غور کریں تو یہی چیز ہے، یہ دو چیزیں ایسی جو اتحاد نہیں چاہتی، جو اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتی۔ پہلی چیز اپنے آپ کو شریف بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، ڈھونگ والی عبادت، اور دوسری چاہے وہ اپنی برادری کو پروموٹ کرنے والی ہوتی ہے، چاہے اس میں اہل ہو یا نہ اہل ہو، اگر واقعی میں اہل ہو تو اس کو سیٹ دینی چاہیے، نہیں تو بھائی یہ میری برادری کا ہے، میری زبان بولتا ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ تو اہل حق کا حق مارا گیا تو یہ چیز اتحاد کو آنے نہیں دیتی۔ تو یہ دو چیزیں اتحاد کو پسپا کرنے والی چیز تھی، اتحاد کو توڑنے والی چیز تھی، قرآن نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب جب یہ چیزیں جو اتحاد نہیں ہونے دے رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب سوال پیدا ہوا کہ اتحاد ہوگا کس پر؟ میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے آپ کہ دو چیزیں ایسی تھیں جو آپس میں شیر و شکر نہیں ہونے دے رہی تھی، ایک تسنن والی عبادت، دوسری اپنی برادری کو سپورٹ کرنا ناحق طریقے پر۔ یہ دو چیزیں جب ہم نے تصوری طور پر اس کو باطل کر دیا، رد کر دیا، اب ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے وہ دو چیزیں چھوڑ دی جو ملت کے اندر اتحاد کو نہیں ہونے دے رہی تھی، تیسری اب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اب اگر ہم متحد ہونا چاہیں، جمع ہونا چاہیں، مستمع ہونا چاہیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے یا اللہ کہ جس کے تحت ہم جمع ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ فرمایا پھر دو چیزیں تم نے چھوڑ دی، اب اتحاد چاہتے ہو؟ اتحاد تو جب ہوگا کہ جب سب کی فکر ایک ہو جائے گی، جب سب ایک ہی کو مان رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ ایک چیز ہے اللہ کی رسی، کیا ہے وہ؟ واعتصموا، مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعا تمام کے تمام ولا تفرقوا پھر جو یہ رسی جو بتائے گی اور اس رسی سے جو تمہیں پیغام ملے گا اس کی تم نے اتباع کرنا ہے پھر اس کے بعد ولا تفرقوا جب اس رسی کے پیغام کے ذریعے اس اصل راستے کے ذریعے جب کوئی بات تمہیں پتا چل جائے تو پھر اپنے نفس کے لیے اپنی انا کے لیے پھر تم نے الگ 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 گروہ نہیں بنانے ہیں پھر ولا تفرقوا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے یہ صاف واضح مفہوم ہمارے سامنے آ گیا کہ جو چیز ہمیں ملنے نہیں دے رہی تھی وہ تھا ہماری ذاتی انا ہماری ذاتی شیخی اور ہماری شوخی اور ایک تھی ہماری برادری کی ناحق محبت جب ہم نے اس کو ختم کر دیا اب ضرورت تھی کہ اتحاد کیسے ہو فرمایا اتحاد جب ہوگا کہ جب سب ایک کی ہی بات کر رہے ہو ایک ہی کے پیچھے چل رہے ہو تو اللہ نے فرمایا وہ ایک چیز ہے اللہ کی رسی واعتصم بحبل اللہ فرمایا وہ اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو جمیعا تمام کے تمام ولا تفرقوا پھر جب اس رسی کو پکڑ لو تو پھر اس کے سارے پیغام کو اس کے تمام باتوں کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں لا کے رکھنا اور پھر اپنے اندر جدائی بھی پیدا مت کرنا فرما اب اگر تم نے جدائی پیدا کی تو پھر تو تم پر ہمارا عذاب اترے گا اس لیے کہ سب طریقہ تو نفسیاتی طور پر ہم نے تمہیں بتا دیا اب وحدت تم نے پیدا کرنی ہوگی ایک بات یہ آیت ہم اکثر سنتے رہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ لیکن میں یہاں پر ایک بنیادی کانسیپٹ اس کے حوالے سے تھوڑا ہٹ کر بتانا چاہتا ہوں پہلے اختصار کے ساتھ اس چیز کو ہم ذکر کر لیتے ہیں اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے یا جناب کوئی مکی ہے کوئی مدنی ہے مختلف علاقوں کے لوگ تھے یہ خطاب انہیں سے ہوا سب سے پہلے فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو یعنی اللہ کے دین کو پکڑ لو اللہ کے دین کو تم نے پکڑ لیا تو اب اس دین میں تم اگر بادشاہ ہو تو وہ دین تمہارے لیے بادشاہی کا طریقہ بتائے گا تم غریب ہو تو تمہیں غربت کے ساتھ زندگی جیسے گزارنی یہ دین بتائے گا تم اگر والد ہو تو تمہیں والد کے لیے اولاد پر شفقت کرنے کا کیا طریقہ یہ دین بتائے گا تم اگر اولاد ہو تو والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ تمہیں یہ دین بتائے گا تو تمام چیزوں میں تم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو اور تمہاری زندگی کے جتنے شعبے ہیں بیٹا ہونے کے حوالے سے تاجر ہونے کے حوالے سے باپ ہونے کے حوالے سے دوست ہونے کے حوالے سے شوہر ہونے کے حوالے سے پڑوسی ہونے کے حوالے سے مضبوط اور مستحکم ہونے کے حوالے سے جو بھی چیز ہے ہر ایک کے اندر یہ دین تمہاری دستگیری کرے گا تو فرما واعتصموا بحبل اللہ جميعا تو اس دین کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر تم نے دین کو لا کر نافذ کرنا ہے فرمایا کہ دین کو تم اپنے ہر شعبے کے اندر لا کر نافذ کر دو گے تو پھر تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر اتفاق آنا شروع ہو جائے گا تمہارے اندر اتحاد آنا شروع ہو جائے گا تمہارے اندر گویا کہ یکسانیت آنا شروع ہو جائے گی اور صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے جب ایک دوسرے کے دشمن تھے جب سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت جمع ہو گئے جب سب نبی پاک کی محبت کے تحت جمع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا اے محبوب اپنے صحابہ سے کہو کہ یاد کرو ہماری وہ نعمت ان سے کہو یاد کرو ہماری وہ نعمت جو ہم نے ان پر کی ہے کیا نعمت کی ہے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب یہ آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا اور اس محبت کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فرمایا محبوب ان سے کہو کہ یہ جہنم کے منڈھیر پر کھڑے ہوئے تھے تو اب یہ جہنم میں جا کر گریں گے فرمایا فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا محبوب ان سے کہو کہ ہم نے اس جہنم میں گرنے سے ان کو محفوظ کر دیا فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ ایسے نفسیاتی حل اور ایسے احکام اور ایسی ہدایت کی باتیں تمہیں بتاتا رہے گا اور ایسی آیتیں تمہارے سامنے ظاہر کرتا رہے گا تاکہ تم ہدایت پاتے رہو تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہو ایک بات یہاں پر جو بنیادی طور پر جو جواب بنتی ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ یہ بنتی ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف کوئی نہیں تھا قرآن نے یہ بات پہلے کر دی پہلے اس کانسیپٹ کو بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں اگر تاریخ یہ بات پیش کری کہ فلاں صحابی فلاں سے لڑ گیا اور فلاں سے فلاں کی لڑائی ہو گئی اور فلاں فلاں کے خون کا پیاسا ہے تو اس تاریخ کو اٹھا کر ہم دیوار کے پیچھے سے پھینک دیں گے اور لیں گے ہم قرآن کو کس کو لیں گے
کیونکہ قرآن نے صحابہ کی تاریخ سب سے پہلے اس کے مزداد صحابہ ہے، صحابہ کی تاریخ قرآن نے یہ بیان کی کہ فاس بہ تم بھی نعمت اخوانا، تم دشمن تھے پھر ہم نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی تو پھر تم سارے کے سارے بھائی بھائی ہو گئے، فاس بہ تم بھی نعمت اخوانا، قرآن نے دعویٰ کیا ہے بس تم سب ہو گئے اس نعمت کی بنا پر آپس میں بھائی بھائی، قرآن نے کہہ دیا کہ صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور قرآن نے اس پر فخر کیا، فذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ سب ہماری نعمتیں تھیں اس کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے، تو قرآن نے یہاں پر ایک بنیادی تاریخ صحابہ کے حوالے سے پیش فرما دی ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف جھگڑا اعتقاد کا نہ تھا، ایسی کوئی نظریاتی لڑائی نہ تھی پھر اس کی بنا پر ایک دوسرے کو قبول نہ کرتے ہو، جو یہ کہے گا وہ جھوٹا ہے کذاب ہے، اس لیے کہ قرآن اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ فاس بحتم بنعمت اخوانا، کہ ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی اور ان کو شیو شکر اور بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ بھائی بھائی ہو گئے، دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ بھائی بھائی ہو گئے، مثال کے طور پر اگر میں دین کی کسی بات کا اعلان کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں نماز پڑھنی چاہیے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، دوسرا دوست اس کو جا کے یہ کہے کہ بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی آ یہاں پر نماز پڑھ اور تو غلط بات کرتا ہے، تو عقل واقعی میں اگر وہ دیندار ہے اور اسلام کو قبول کر چکا ہے تو اس کے سخت جملے اسے برے نہیں لگیں گے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ سامنے چھوٹا بول رہا ہے یا بڑا بول رہا ہے، وہ یہ بولے گا یہ حبل اللہ کا پیغام مجھے دے رہا ہے، یہ تو دین کا پیغام مجھے دے رہا ہے، وہ فوراً اٹھے اور نماز کے لیے آئے نماز کو ادا کرے، تو دیکھیں اس وقت جب اس کے دل میں اللہ کی رسی اللہ کے دین کی بات ہوگی تو دین جن جن کی طرف اشارہ دیتا ہے اس کی طرف اگر کوئی اس کو ڈانٹ کر بھی بلائے تو اس کے ڈانٹ ڈپٹ پر اسے نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو دین کا عاشق ہے، دین کا پیغام لینے والا ہے، دین کی طرف چلنے والا ہے، یہ پیغام اگر کسی سے اسے یاد آ جاتا ہے تو اس سے پیار کرنے والا ہو جاتا ہے، نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ محبت پیدا اس لیے ہوئی کہ جب تم نے دین کی مضبوطی اپنے اوپر رکھ لی، اب دین کے بعد جو بھی یاد دلائے دین کی محبت کا غلبہ جب تمہارے پاس رہے گا تو ذات فنا ہوتی چلے جائے گی، مرکزیت اور انفرادیت تمہارے اندر آتی چلے جائے گی۔ میرے دوستو یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد، اکثر مفسرین نے لکھا کہ قرآن ہے، میں آخری نتیجے کی طرف آ رہا ہوں اتحاد کے حوالے سے، قرآن ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے، ایک بات میں یہاں پر عرض کروں کہ اتحاد کرو مسلمانوں، اتحاد کرو، اتحاد کرو، اور اتحاد کس قانون پر ہوگا، اگر دنیا کا کوئی شخص چاہے جتنا عقل مند اور دانا ہو وہ اگر کسی قانون کو مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھے تو یقیناً سو آدمی تو کہیں واہ واہ کیا بات کی ہے، تو بڑا اصلاح کا بڑا بہترین قانون ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو ایک سے بڑھ کر ایک علم عطا فرمایا، دانائی میں ایک سے بڑھ کر ایک دانائی عطا فرمائی، بعید نہیں ان میں سے ایک کھڑے ہو کر اس سے زیادہ دانا ہو وہ کہے گا یہ سارے فارمولے غلط ہے، میں اس سے اچھی تجویز سمے دیتا ہوں، بالکل ممکن ہے، تو انسان کے بنائے ہوئے طریقے اسلوب میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک ذی شعور موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ذی علم موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ذی فضل موجود ہے، تو انسان اگر کوئی کہہ میں نے یہ قانون بنایا ہے یہ بس حتمی ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب نہیں تو بعد میں شاید کوئی پیدا ہو جائے اور جو بہت ذہین ہو اور اس فارمولے کو رد کرے اور کہے کہ میں اس سے اچھا نظام پیش کر سکتا ہوں، تو انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا، اس لیے اسلام نے نظریہ دیا ہے تمام مذاہب کو کہ اگر تم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہو تو دنیا کے بنائے ہوئے انسانی دستور پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا لیکن آفاقی دین پر تو اطمینان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رب جو دین بیان کرے گا وہ دین سب کے مزاج کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے، وہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو کیا چیز توڑ سکتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، کیا چیز جوڑ سکتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو اسلام نے تو سب سے پہلے پیغام یہ دیا کہ دنیاوی زمینی مذہب انسانوں کو متحد نہیں کر سکتا، انسان کو متحد کرنے کے لیے آفاقی مذہب کی ضرورت ہے، اور آفاقی مذہب دین الہی یعنی دین خدا دین اسلام ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن جو نظریہ دے گا اس کے ذریعے انسانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، ایک بات۔ اب جو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں یہاں پر عرض کر رہا تھا ایک جملہ اس کی مزید تشریح سے پہلے عرض کر دوں، جو ہمارے پاس کچھ وقت ہے تاکہ یہ تمام تقاضے مختصر سی محفل کے اندر پورے ہو جائے، یہاں پر پہلے ایک بات بتا دوں کہ جو اتحاد نہیں چاہتے, جو اتفاق نہیں چاہتے, اتحاد وہ نہیں چاہتا جو خود چور ہے, اتفاق وہ نہیں چاہتا جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا, جو دین پر چلنا نہیں چاہتا. نظام مصطفیٰ کے داعی الحمدللہ ہم ہیں, لیکن کسی ایک فرقے کی مونوپولی آ جائے یہ اتحاد کو توڑنے والی چیز جو میں نے پہلے عرض کی تھی آپ کے سامنے, کہ اتحاد نہ ہونے والی چیز دو بنیادی چیز ہے, دو گندگی ہے. جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے, جب تک ہم حبیب اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی رسی کو پہنچنے کے لیے دو پردے بیچ میں ہیں, جب تک اس کو چاک نہیں کریں گے اللہ کی رسی نظر نہیں آئے گی, اللہ کی رسی تک ہمارا ہاتھ نہیں بڑھے گا. یہ تو ہم متفق ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے, کہ نفسیاتی حل پیش کر رہا ہوں, اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے تو اتفاق ہو جائے, لیکن اللہ کی رسی کو تک پہنچنے کے لیے بیچ میں دو کھائی ہے. جب تک وہ دو کھائیوں کو ہم عبور نہیں کریں گے, بیچ میں دو پردے ہیں, جب تک اس کو چاک کر کے آگے نہیں جائیں گے, بیچ میں دو کالے اندھیرے ہیں, جب اس اندھیری باری کو ہم ختم کر کے نور کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک ہمیں اللہ کی رسی نظر نہیں آ سکتی. وہ کیا اندھیرے ہیں؟ پہلے تو ہماری شوخی والی عبادت کہ میں مسلمان ہوں باقی کوئی مسلمان نہیں, جس کا رد اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, جو میں نے نفسیاتی آلات کے سامنے پیش کیا. جب تک بندہ اپنے اندر خدا کا خوف اور عبادت اللہ ہی کے لیے کرنے کی غرض پیدا نہیں کرے گا اور یہ کر لیا تو پہلا اندھیرا ختم ہو جائے گا, پہلا اندھیرا ختم. کیونکہ جب یہ اندھیرا رہے گا تو بندہ اپنے آپ کو بزرگ کو برتر سمجھے گا اور وہ چاہے گا کہ سب میرے ہی حکم کے تابع ہو, میں جو چاہوں کروں, جو چاہوں بولوں. تو اس سے انانیت پیدا ہوتی ہے, بناوٹی عبادت کے ذریعے انانیت پیدا ہوتی ہے, شوقی پیدا ہوتی ہے. اب میں اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہم سجدہ کرتے ہیں پریشانی پر ہمیں سجدے کے نشان آ جاتے ہیں, دونوں روایتیں موجود ہیں. فرما اللہ کے لیے کیا تھا تو نور نکلے گا, دکھانے کے لیے کیا تو جہنم کی آگ نکلے گی. دو چیزیں ہمارے سامنے, یہی طریقہ عبادت کے لیے, اور وہی چیزیں جو تین شخص اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. سیٹ کہے گا یا اللہ مجھے بخش دیا جائے گا, فرما اس کو اٹھا دے جہنم میں پھینکو. کہا میں نے تیری راہ میں بہت دیا تھا, فرما میری راہ میں نہیں دیا تھا, اپنی سخاوت کے فسانے اور اپنے سخاوت کی منقبت کہلوانے کے لیے دیا تھا, جب دیتے وقت میں تو تجھے یاد نہیں تھا, لہٰذا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. ایک مجاہد آئے گا کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ فرمانے تیرا راستہ جہنم ہے. کہا میں نے تو تیری راہ میں جان دی ہے, فرما میری راہ میں نہیں دی ہے, اپنی بہادری کے اظہار میں دی ہے. تو دیکھیے صرف جب تک اصل روح موجود نہ ہو, یہ جان دینا یہ تو ایک اس کی عملی تعبیر ہے, تعبیرات جب مقبول ہوگی جب مراد اور مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. فرما مال تو تمہیں دیا ہے, عمل تو بڑا نیک, ظاہری ادائیگی تو بہت اچھی ہے, لیکن اس میں پیچھے نیت ہمارے لیے نہیں تھی, لہذا دے تو تمہیں دیا, دنیا میں تجھے فائدہ ملے گا, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ کام تو ہمارے لیے, جب تک ہماری رضا کا بیج نہ لگے وہی پھول ہماری بارگاہ میں مقبول ہوں گے, اس درخت کے جس درخت کی بیج ہماری رضا کے لیے لگی ہوگی. انہی پھلوں سے تو رس حاصل کر سکے گا اور اسی شہد کو تو کشید کر سکے گا کہ جس کا بیج, جس کی بنیاد, جس کا پہلا تخم ہماری رضا پہ لگا ہوا ہو. لیکن ہماری رضا جس میں نہیں, وہ چاہے جتنا تناور درخت تجھے نظر آ رہا ہو, وہ تناور درخت نہیں ہے, تیرا خواب ہے, خیال ہے, تخیل ہے. اور تیسرا شخص آئے گا کہے گا یا اللہ میں جنت میں جاؤں, میں بہت بڑا مولوی تھا, فرمائے اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اس لیے کہ اس نے علم ہمارے لیے بیان نہیں کیا تھا, علم اس لیے بیان کیا تھا کہ لوگ اس کو بڑا زی علم کہے, زی گویا کہ زی جاہ کہے, بڑی عظمت والی ذات کہے. تو یہ دیکھیں پہلی چیز جو تھی جو اتحاد کو نہیں ہونی دے رہی تھی, وہ تھی شوخی, وہ تھی اپنی انانیت, وہ تھی تکبر کہ بس میں ہوں, میں اتنا بڑا نمازی ہوں, میں اتنا بڑا غازی, میں اتنا بڑا پیر, میری بات تم کیوں نہیں مانو گے. تو فرمایا یہ پہلی چیز اللہ نے لئی سل برا کہہ کر ساری چیزوں کی رد کر دی, اور فرمایا کہ یہ دانت سجدے کی بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا اگر ہمارے نگاہ کے لیے تھے تو نور نکلے گا, اور فرمایا دکھانے کے لیے تو جہنم کی آگ نکلے گی. یہ دونوں چیزیں, یہاں پر انسان کو نیک بنایا گیا, مومن جب یہاں نیک ہوا. دوسری چیز تھی اپنی ہی چیزوں کو, اپنے نظریات کو پروموٹ کرنا. فرمایا نہیں اپنے نظریات کو پروموٹ نہیں کر سکتے, تم اس وقت کر سکتے جب نظریات کا تعلق مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو لہذا اتحاد جب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی جائیں گی. فرمایا جب یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی, گویا دو اندھیروں کو تم کراس کر چکے ہو, دو کھائیوں سے تم نکل چکے ہو. اب حبل اللہ تمہیں نظر آ رہی ہے, اللہ کی رسی تمہیں نظر آ رہی ہے, اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب کوئی چیز نہیں جو تم میں نا اتفاقی پیدا کرے, بس فرمایا اب تمہیں اتفاق ہو جائے گا. یہی چیز صحابہ اکرام کے اندر ہے. اور فرمایا کہ جو حبل اللہ تک پہنچ گیا اور پھر بھی اتفاق اور اتحاد کے لیے حبل اللہ کو اپنے اوپر نافذ نہ کر سکا, فرمایا پھر تو اس کے اوپر بڑا عذاب ہے, پھر تو اس کے اوپر بڑا عذاب ہے. دین کو ہر شعبے میں نافذ کرنا ہے, ہر جگہ پر نافذ کرنا ہے, لیکن ایک نظریے کو نافذ نہیں کرنا ہے. اس جاہل کی طرح کبھی کہتا ہے سپریم کورٹ والے سب کافر ہیں, کبھی کہتا ہے فلاں مولوی کافر ہے, اس کی خود سخت شکل آپ دیکھیں سکھوں کی طرح ہے, تو کیا پھر وہ خود مسلمان رہتا ہے مسلمانوں کو کافر کہہ کے؟ ہم جی صبح سرحد میں اسلام لے کر آئیں گے, ہم نے کہا کون سا اسلام لے کر آئے؟ جو آپ کے نظریے کا نہ ہو تم اس کو ذبح کر دیتے ہو, جو آپ کے نظریے کا نہ ہو تم اس کو کافر کہہ دیتے ہو, جو آپ فدی نہ فدی کے شور میں پچاس آدمی تمہارے ساتھ نہیں ہے کبھی کہتے ہو جناب فلانا اسلامی ملک ہے وہ بھی مسلمان نہیں, فلاں اسلامی ملک ہے وہ بھی مسلمان نہیں. تو جب یہ فدی نہ فدی کے شور میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو دراصل ان منحوسوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, سارا زور تاڑی بڑھانے میں لگایا, سارا زور سر پر صرف پگڑی کسنے میں لگایا, سارا زور صرف بھاگم بھاگی میں لگایا ہے. خدا کی قسم جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں بزرگوں کی کتابوں سے پڑھ کر, اس طریقے پر رکھا جائے تو رواداری پیدا ہوتی ہے, بردباری پیدا ہوتی ہے, فلم پیدا ہوتا ہے. اور اسی قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اتحاد تمہارا ہوگا حبل اللہ سے. میں حبل اللہ کی آخری چند منٹوں میں تشریح کروں گا جس میں سارا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے اصلاً, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جو اتحاد نہیں چاہتے, کوئی میری تقریر کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اتحاد نہیں چاہتے, میں آیت پڑھ دیتا ہوں, اتحاد نہ چاہنے والے پر خدا کا عذاب ہوتا ہے, ملت کے اندر درارے ڈالنے والوں پر خدا کا عذاب ہوتا ہے. لیکن یہی وہ تعصب ہے جو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم اپنے ہم زبان سے محبت کریں تو یہ عصبیت ہے؟ فرمایا نہیں, یہ عصبیت نہیں. فرمایا کہ وہ ناحق بات کرے, ناحق بات کرے پھر بھی اس کی تعریف کرو تو عصبیت ہے. صوفی محمد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیر بابا کے مزار پر جب تالے لگائے گئے تو کس شریعت میں تھا کہ مزاروں کو گرایا جائے؟ کس شریعت میں تھا کہ مزارات پر تالے لگائے گئے؟ کس شریعت میں تھا کہ جو یا رسول اللہ کہے انہیں ثواب میں پکڑ کر ذبح کر دیا جائے؟ یہی وہ چیز تھی کہ حضور نے فرمایا عصبیت بنتی جب ہے کہ اپنے لوگ صحیح کریں یا غلط کریں اس کی تائید کرتے رہو, صحیح کریں یا غلط کریں اس کی تائید کرتے رہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے, اگر وہ قتل کرے گا وہ دین کا غدار ہے, اس لیے کہ وہ اس کا حق ہی نہیں ہے, وہ اس کا حق ہی نہیں ہے. کسی مسلمان کا یہ حق نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو گرا کر کوڑے مارنا شروع کر دے. اسلام نے یہ حق عام مسلمان کو نہیں دیا ہے, ایک خاص سربراہ کو دیا ہے اور اس کی انفرادیت کو قائم کرنے کے لیے دیا ہے. جب تک وہ انفرادیت قائم نہیں ہوگی کوئی مسلمان اس بات کا حل نہیں کہ فتویٰ دے سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو نظام شریعت لائی جا رہی ہے اس میں کوئی عالم نہیں ہے, نہ صوفی محمد عالم ہے, نہ ایکس وائی زیڈ جتنے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم عالم ہیں, ان کی برادری کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں عالم نہیں. میں یہاں اسی بات میں شور دینا چاہتا ہوں کہ نظام شریعت اس طرح نہیں آتی. نظام شریعت جب آتی ہے کہ جب بندہ سب کو مسلمان سمجھے, یعنی وہ شوخی کو ختم کرے اور ساری امت کے لیے دل کو نرم رکھے اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کی تائید وہاں تک کرے جہاں کی مرکز اجازت دے رہا ہے, دین اجازت دے رہا ہے, اور جہاں دین اجازت نہیں دے رہا تو اپنے لوگوں کو بھی وہی سزا کا مستحق قرار دے جو دوسرے برادری یا دوسرے مسلک کے لوگوں کو سزا کا مرتکب قرار دے رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ہٹنے کے بعد حبل اللہ نظر آتی ہے. میرے دوستو اس تناظر میں اور اس کے ضمن میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتحاد کا دائی نہیں وہ فاسق ہے, وہ گناہگار ہے, وہ لعنت کا باعث ہے. قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 45 کے اندر, فرمایا وآطیعوا اللہ ورسول, اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا وتنازعوا, اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلافات اور ایسی رائے نہ نکالو کہ جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو. فرمایا جب تم نکالو گے تو تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائیں گے. فرما فتفشلوا, جب ایسی رائے نکالو گے تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم, فرما اس وقت تمہاری ہوائیں اڑ جائیں گی. تو فرمایا کہ واصبروا ان اللہ مع الصابرین, بس یہی تقاضا ہے کہ نظام کے لیے جدوجہد کرتے رہو اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے قول کی مخالفت نہ کرنا ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائیاں اڑ جائیں گی. اور ایک جگہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص تمہارے درمیان بہت یا تمہاری برادری کا ہو یا وہ کوئی بہت بڑی تنظیم کا لیڈر ہو یا اس کے بہت سارے ماننے والے لوگ ہوں یا وہ تنظیم اس نے سیاسی طور پر منائی ہو یا مذہبی طور پر ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن تم اس منصب پر ہو کہ تمہیں دین کی آگاہی ہے اور تم لوگوں کو تلقین کرتے ہو تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ طبقہ دین کے خلاف بات کرے تو تم ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا نہیں ان کی مخالفت کرنا تاکہ دین کا صحیح تصور سامنے آئے سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ جنہوں نے دین کے خلاف باتیں کی ہے انہیں پر خدا کا عذاب اترے گا فرما بچیں گے وہ نہیں بلکہ مارے وہ بھی جائیں گے اللہ کے عذاب میں کہ جن کو دین پتا تھا انہوں نے دین کی بات کیوں نہیں کی دین پتا تھا اور دین کی بات کیوں نہیں کی بنی اسرائیل کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی عذاب کا شکار بنایا گیا سرکار فرمایا ہاں کہوں ان کو کیوں فرمایا اس لیے کہ جب وہ اپنی برادری کے کسی شہید کو امیر شخص کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پہلے تو بڑے زور سے کہتے یہ کام غلط ہے ایسا غلط کام تم نہیں کرنا پھر دو دفعہ ڈانٹتے تین دفعہ ڈانٹتے پھر ایسا ہوتا کہ پھر انہیں کے پاس جا کر بیٹھے رہتے اور ایسا ہو گیا کہ پھر ان کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے جب اللہ نے عذاب لایا تو پھر وہ ظالم بھی مارے گئے اور اللہ فرماتا ہے واتقوا فتنہ اللہ کے عذاب سے بچو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ صرف وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا بلکہ جو ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی آغوش میں لے گا ان کو بھی اپنی آغوش میں رہے گا بنی اسرائیل کے واقعات میں حدیث ملتا ہے کہ جب فرشتے عذاب بھیجنے کے لیے گئے جا رہے ہیں تو اللہ نے فرما پوری بستی کو لٹ کہا یا اللہ وہاں پر تو چند اللہ اللہ کرنے والے بھی موجود ہیں فرما ان پر تو سب سے پہلے الٹو اس لیے کہ جب انہوں نے دین کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھا تو اس پر انہوں نے آواز کو بلند کیوں نہیں کیا اس پر حق بات کو کیوں نہیں کیا میں ایک بات یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں اور اس اپنے ایوان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو صبح سرحد کے اندر ہو رہا ہے اس کو ہم نفاذ شریعت نہیں کہہ سکتے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان کہنے والے کو بھی ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے یہ بھی یاد رکھیے حضور محمود غزنوی علیہ رحمت کا مذاق اڑانے والا بھی مسلمان اور اس زمن میں آ کر کوئی صحیح سالم لیڈر کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہ صبح سرحد کے ان فساق کو دیکھتے ہوئے آج اگر آواز لگائی جائے تو ان کے خلاف ہے تو ہماری تقریر ان کی نظر ہو جائے نہیں میں نے کہا کہ جناب مزارات کے تقدس میں اگر بولا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اس بارے میں بھی بولا جائے محمود غزنوی علیہ رحمت کی تاریخ و توثیق کی جائے اس لیے کہ ان کی جہاد ان کی شجاعت اسلام کی سربلندی کے لیے تھا ہندوؤں کے ایجنٹ بن کر بھارت کے ایجنٹ بن کر محمود غزنوی علیہ رحمت کی شان میں گستاخی نہ کی جائے چہرے کا پردہ جو ہے یہ صحابہ کے مذاہب ہے اخباروں کی سرخیاں لگا دی جائے کہ چہرے کا پردہ مولوی ثابت کرے تو ہم ایسے سیاسی لیڈروں پر بھی خدا کی لعنت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر بھی لعنت بھیجے اس لیے کہ دین ایک نہیں دین یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ جب دین کو مانو تو پھر ہر طریقے سے مانو یہ کہا کہ جب طالبان کی بات آ جاتی ہے تو ان کے خلاف بولتے ہو اور جب اپنا منہ پھرنا شروع ہوتا ہے تو مرزائیوں کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیتے ہو ناموس رسالت کی بات آئے تو ریلی نکالنا حرام ہو جاتا ہے اور جب کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو جائے یا بے نظیر صاحبہ کا وصال ہو جائے تو ان کی تائید میں ریلی نکالنا جائز ہو جاتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بات میں اس ضمن میں کہہ رہا ہوں جو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ اس آیت کا مزاج میں اپنے آپ کو قرار دے کر اس دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو خدا کا عذاب ہم پر بھی اترے گا اللہ فرماتا ہے کہ صرف ظالم پر عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان ظالموں کے ایجنٹوں پر بھی ہوگا جن کی تقریر ان کی معاملت کر رہی ہوگی جو ساتھ جا کر علماء کنونشن میں ان کے ساتھ داد دے رہے ہوں گے معاملات کر رہے ہوں گے نہیں میں نے کہا اگر مجھے دعوت آتی تو میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی تقریر کو بیان کرتا اور میں کہتا کہ جو ان کو مسلمان سمجھتا ہے وہ بھی کافر و مرتد ہے اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا وہ خاتم النبیین ہے مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے ہاں اس عقیدے کو آپ مانے تو آپ کے کنونشن میں بھی آتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا نہ ہم نے کسی ریلے میں بھٹکنا ہے ہم نے تو دو اندھیروں کو کراس کر کے حبل اللہ تک جانا ہے کراس کر کے حبل اللہ تک جانا ہے. آپ کا ساتھ اگر میں ایسی دے دوں تو میں تو انانیت کے اندھیرے میں پھنس گیا, میں تو برادری کے اندھیرے میں پھنس گیا, میں تو حبل اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. تو مزاج پہلے میں حبل اللہ والا بناؤں گا کہ پیار بھی اس سے کروں گا جو حبل اللہ سے پیار کرتا ہوگا, اور چلوں گا بھی اس کے نقش قدم پر جو حبل اللہ کی فکر رکھتا ہوگا. اپنے شعور کو بیدار رکھیں میرے دوستو. آخر میں یہاں پر ایک بات اس تقریب کے خلاصے میں کرنا چاہتا ہوں. اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ تو پھر کسی اور کی بولی بولتے ہیں, تو اس کانسیپٹ کو میں نے کلیئر کر دیا, یہ علماء کا طریقہ نہیں ہوتا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں الحمدللہ اس اصول سے آپ کو جب دین بتا رہے ہیں, واللہ باللہ ثم اللہ میرا رب گواہ ہے اس بات کا, مر کر مجھے خدا کو جان دینی ہے اور اس کے حضور جواب دے کے کھڑا ہونا ہے. یہ ساری باتیں سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. یہ دین کی جو باتیں ہم نے کی اپنی اصلاح کے لیے کی, آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کے سامنے بولوں تو شاید مجھے بھی شرم آئے کہ اندھیرے میں میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں جو اسلام کر رہا درس دے رہا ہے. یہ ہمارا بھولا ہوا سبق ہے میرے دوستو, اس کو ہمیں یاد کرنا. ہمارا کسی سیاسی تنظیم کسی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ہم تو حبل اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں دو اندھیروں سے گزر کر. ہاں جو دین کی بات کرے گا تو وہ دین کی بات صرف مزاروں تک نہیں کرے گا, پھر وہ ہر مسئلے پر اس کو کرنا چاہیے دین کی بات. اس لیے کہ مزاروں کا تقدس تو بہت نیچلے طرف ہے, ختم نبوت کا مرتبہ تو سب سے اوپر ہے. یہ فرق بھی سمجھ لیجیے. ہم مزارات کے قائم ہیں اور الحمدللہ پیر بابا رحمتہ اللہ علیہ کا مزار ہمارے آبا اجداد میں سے, میں الحمدللہ ان کی اولاد میں ہوں الحمدللہ. لیکن دیکھیں یہاں پر ہم ان کی شوقی کے حوالے سے نہیں کہہ رہے, نسب کے حوالے سے نہیں کہہ رہے, مرتبہ ختم نبوت کا درجہ ہے وہ اول ہے, مزارات کے بعد میں ہے. تو لہذا جو مرتبہ ختم نبوت اور ختم نبوت کے دائیان کو جو برا کہتے ہیں, اور یہ کہ جو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور خود کو نبی قرار دینے کی یہ مضمون سازش کی ہے, ان کو دیندار کہنے والا ہمارا مخلص کیسے ہو سکتا ہے, ان کو مسلمان کہنے والا ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے. میرے دوست اس فکر کو بھی آپ کو غور کرنا ہے. آخری جملے یہاں پر وقت کے اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. اللہ نے فرمایا یہ سارے زاویے ہمیں پتا چل گئے, یہ میں نے نفسیات کی حدیث میں پیش کیا کہ حبل اللہ کو پائیں گے کیسے, حبل اللہ ملے گا اس طریقے سے, بس یہ سمجھ لیجیے. ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو حبل اللہ آئے گا, ورنہ مولوی صاحب بھی اور مختدی بھی سیاسی تقریریں کرتی رہیں کہ بس ہاں امت میں اتحاد ہونا چاہیے, امت میں اتحاد, اتحاد اس صورت میں ہوگا جو علت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ بزرگوں نے یہی چیزیں, ہم نے صحابہ کو دیکھ کر یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ صحابہ نے اتحاد کیا ہے اسی چیزوں کی وجہ سے کیا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑا ہے جب انہوں نے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے. اب حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ آخری جملے عرض کر کے میں اتحاد پر اجماعی قاعدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حبل اللہ کا معنی قرآن بھی کیا گیا, حبل اللہ کا معنی دین بھی کیا گیا, حبل اللہ کا معنی توبہ بھی کیا گیا, حبل اللہ کا معنی اخلاص بھی کیا گیا, حبل اللہ کا معنی صحابہ کی بھی کیا گیا, حبل اللہ کا معنی جو ہے وہ اہل بیت کے بھی کیا گیا. اس تمام کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حبل اللہ سے مراد ہدایت ہے. کیا ہے؟ مل کر کے کیا ہے ہدایت؟ دراصل میرے دوستو یاد رکھیے, ہدایت دراصل دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کس کے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ہدایت قانون اور قانون پر عمل کرنے والے, اور ایسے عمل کرنے والے جن کا عمل قانون کے دستور کے عین مطابق تھا اور وہ عمل اس حاکم اعلی نے قبول بھی کر لیا, تو یہ مجموعہ ہدایت بنا. ایک قانون اور ایک قانون پر عمل کرنے والے. قانون تو کتاب اللہ ہے, قانون کیا ہے؟ ہدایت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. غور سنی, ہدایت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ہدایت کا ایک جز ہے قانون, کیونکہ ہدایت کا کوئی قانون کوئی طریقہ کوئی منشور تو ہوگا. تو ہدایت کا منشور قانون تحریر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اب قرآن تو سب عمل کر رہے ہیں, لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ میرے بعض عمل کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض عمل کرنے والے ہدایت لاتے ہیں. تو پتا چلا کہ صرف محض قرآن کو لینے سے ہدایت نہیں ملتی, اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے. تو پھر ہوا یہ کہ قرآن کے ساتھ چند لوگوں نے عمل کیا, اور ایسا عمل کیا جس طرح قرآن کرانا چاہتا تھا, جس طرح اللہ کرانا چاہتا تھا. تو وہ چند شخصیات, وہ چند طبقات جن میں قرآن کے قانون کو اپنے قانون میں ڈھالا, اپنی ہر ہر ادا اپنی ہر ہر حرکت کے اندر قرآن کے قانون کا مجسمہ بن گئے, وہ اللہ کے اتنے پیارے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب قرآن پر چلنا یوں سمجھو کہ ان کے پیچھے چلو, قرآن پر چلنا یوں سمجھو کہ ان کے پیچھے چلو. پتا چلا کہ ہدایت دو چیزوں کا مجموعہ ٹھہری, کتاب اللہ اور رجال اللہ. کتاب اللہ اور رجال اللہ, کتاب تو قانون ہو گئی اس کے ساتھ افراد بھی ہیں. ہدایت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مسودے کا اور افراد کا، قانون کا اور افراد کا. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہدایت ہے. اور وہ افراد کون ہیں جو قانون کے ساتھ جاری ہیں، ساری ہیں؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا. یہاں قرآن پر چلنے کا نہیں کہا گیا، انعمت علیہم کا چلنے پر کہا گیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے خود اشارہ کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین ہیں. یہ قانون نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ افراد ہے. انہوں نے قانون پر ایسا عمل کیا کہ یہ مجسمہ قانون بن گئے. اللہ نے فرمایا تم ان کے پیچھے چلے تو دراصل تم قرآن کے پیچھے چلے. میرے دوستو، اب نتیجہ بالکل اتحاد کا نکل آیا کہ اتحاد حبل اللہ سے مراد کا قرآن ہی ہے. لیکن قرآن صرف حبل اللہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو مجموعہ ہے رجال اور قانون کا، رجال اور قانون، قانون اور افراد کا مجموعہ ہے. پتا چلا اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد تو قرآن ہی کے ذریعے ہوگا، اس لیے کہ قرآن آفاقی قانون ہے. لیکن قانون کی تشریح کیسے ہوگی، تعبیر کیسے ہوگی، وہ قانون کن الفاظوں میں ڈھالا جائے گا تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا، اس قانون کو کس طریقے پر اسلوب پر لائے گا، اس قانون کے ادا کرنے کا اسلوب کیا ہوگا، اس کی تعبیرات کس کا عمل اس قانون پر حجت ہوگا. تو فرمایا نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. پتا چلا اب اگر ہم قرآن پڑھیں اتحاد ہو سکتا ہے. میں قرآن پڑھوں آپ کے سامنے، آپ مجھ سے کہیں شاہ صاحب قرآن تو آپ نے پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قانون پڑھ دیا. کیا پڑھ دیا؟ قانون. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ترجمہ آپ نہیں کریں گے. ترجمہ کون کریں گے؟ تو کہا قانون جن کے ساتھ رجال کے ساتھ آیا تھا، اب ترجمہ رجال اللہ کریں گے. اب ترجمہ آپ کو ان افراد جو قانون کا مجسمہ ہے ان کے عمل سے ترجمہ کرنا پڑے گا، ان کے قول سے ترجمہ کرنا پڑے گا، ان کے فکر سے ترجمہ کرنا پڑے گا. یعنی تمہیں قرآن پڑھنے کے بعد اس کا وہ معنی بیان کرنا پڑے گا جو رسول اللہ نے کیا ہے، اس کا وہ معنی بیان کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا ہے، اس کا وہ معنی بیان کرنا پڑے گا جو اہل بیت نے کیا، اس کا وہ معنی بیان کرنا پڑے گا جو صوفیہ نے کیا، اس کا وہ معنی بیان کرنا پڑے گا کہ راسخین فی العلم اجماعی امت نے کیا ہے. خدا کی قسم میں اور آپ اگر اس بات کو ٹھان لیں کہ آپ اسی ترجمے کو مانیں گے جس ترجمے کو صحابہ نے کیا تھا، اولیاء نے کیا تھا، اجماع امت نے کیا تھا، میں کہتا ہوں سب کی جیڑے بھٹے دکانیں بند ہو جائیں گی. اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ پڑھا تو قرآن جاتا ہے لیکن اپنی حمد سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کا معنی ہم اجماع امت سے کر دیں تو قانون بھی ہمارے پاس ہوگا، رجال بھی ہمارے پاس ہوگا، اور اسی کو کہیں گے حبل اللہ. اور فرمایا قسم بھی حبل اللہ ہے جمیع ولا تفرقوا، اس طریقے پر آ کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، پھر تم میں فرقے نہیں ہو سکتے. فرقے ہوتے جب ہیں کہ جب قرآن پڑھا گیا مانا اپنی طرف سے ٹھوک دیا گیا، اور وہ مانا کہ مانا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ عربی کا ترجمہ میں جانتا ہوں. میں نے کہا تم تو عجمی ہو، عربی تو تم نے سیکھی ہے، صحابہ تو خود عربی تھے لیکن پھر بھی ترجمہ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے. اگر قرآن کو صرف، میرے دوستو، قرآن کو صرف عربی سمجھ جاتا، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ہمارے کئی حضرات، ہمارے ریاض صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں، میں ان سے کہوں چلے اردو بازار چلتے ہیں، اور جو ہمارے ہائی کورٹ کے قوانین ہیں، جو قانون کی کتاب ہے، وہ لیتے ہیں، اور میں ان سے کہوں اس کا ترجمہ کر کے مجھے سمجھائیں، نہ یہ سمجھ سکیں گے نہ میں سمجھ سکوں گا، نہ یہ سمجھ سکیں گے یہ نہ میں سمجھ سکوں گا. اس لیے کہ صرف زبان جاننے سے فن سمجھ میں نہیں آتا. اگر اہل عرب، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پر عربی اتارا ہے اور اہل عرب پر اترا ہے، چاہیے تھا کہ نبی کو نہ بھیجا جاتا، صرف جبرائیل کتاب کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے، یا پھر نبی صرف، یا نبی کو اگر بھیجا گیا ہے تو نبی صرف کتاب لے کر آتے اور کتاب کو پڑھ کر سناتے، اس کی تشریح نہ کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے کتاب کیوں اتاری؟ فرمائے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اس لیے اتاری کہ تجھے کتاب کا معلم بنایا ہے، حکمہ، تاکہ تو اپنی باتوں سے قرآن کی تشریح کر سکے. اب اگر قرآن ہے عربی زبان میں، آج 14ویں صدی کا کوئی پروفیسر، کوئی عالم یہ کہے کہ میں عربی گرامر جانتا ہوں، میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، میں نے کہا تو نے تو گرامر پڑھ کے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. صحابہ کرام تو اہل عرب ہیں، بڑے بڑے قصیدے، حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھیں، حضرت حسان بن ثابت کو آپ دیکھیں، ان سے بڑا فصیح بلیغ عربی بولنے والا کون ہوگا، عربی کلمات کو جاننے والا کون ہوگا؟ کعب بن زہیر کو اگر آپ دیکھیں، ان کو جاننے والا کون ہوگا؟ لیکن ہمارا گرامی آپ حیران ہوں گے کہ ان صحابہ کرام جو علم میں اتنے مضبوط ہے عربی زبان میں، پھر بھی اللہ نے فرما والے حکمہ قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، محبوب تو اس کی تشریح کر کے بتا. پتا چلا کہ پہلا رجال جو قرآن کے ساتھ آیا وہ محمد رسول اللہ ہے. پتا چلا حبل اللہ سے صرف قرآن مراد نہیں ہے، حبل اللہ سے مراد کتاب اور رجال دونوں ہیں، کتاب اور رجال دونوں ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ اس نہج پر کیا جائے جو 1400 سال سے امت کر رہی ہے، اس نہج پر کیا جائے تو قرآن میں اختلاف پیدا، معنی میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اور جس نے قرآن سے رجال کو توجہ نہیں تو جس نے قرآن سے رجال کو نکالنے کی کوشش کی تو اس حرکت کو صحابہ نے قبول نہیں کیا، اس حرکت کو صحابہ نے قبول ہو. یعنی مثال قرآن سے رجال کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پڑھا قرآن اور ترجمہ اپنی طرف سے کر دیا، ہم قبول کرے نہ کرے صحابہ نے اس مزاج کو قبول نہیں کیا. اور ایمان ایسے لانا ہے جسے صحابہ نے لایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ جیسے ایمان لائے اس طرح لانا ہے. تو کتاب سے اگر رجال کو ہٹا دیا جائے تشریح کے لیے، ان افراد کو ہٹا دیا جائے تو صحابہ نے ایسا مزاج، ایسا درس قرآن قبول نہیں کیا، بلکہ گمراہی نہیں بلکہ شیطانیت قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں سرکار کے عظیم صحابی، بہت محبت کرنے والے صحابی، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، جو سرکار کے بڑے عاشق صحابی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے دور میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے تھے ترجمہ اپنی طرف سے کرتے تھے، توجہ آپ کی، یہ دور حضرت مولا علی کا تھا، قرآن پڑھتے تھے اور ترجمہ اپنے مطلب سے کرتے تھے. ان کے شاگرد ان کے پاس پہنچے، یہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، اور ان کی بڑی شان ہے، ان پر تو پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں اور اتنے ان کے واقعات ہیں. ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور ہم نے چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں اور جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو نہ وہ ترجمہ رسول اللہ نے کیا ہوتا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہوتا ہے، نہ امت کے کسی فرد نے کیا ہو، اپنی طرف سے ترجمہ ٹھوکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا لفظ کہے، یہ بخاری میں لکھے ہوئے ہیں، بخاری میں فرماتے ہیں وکان یراہم شرار خلق اللہ تعالی، شرار خلق اللہ، فرمایا میں ان لوگوں کو خدا کی خلق میں سب سے بدترین اور شریر جانتا ہوں. یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے. خدا کے واسطے اس باتوں کو یاد رکھیے گا، اور جس نے اس بات کو یاد رکھ لیا وہی حبل اللہ کو پکڑ لے گا. فرمایا کان یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں خدا کی خلق میں ان لوگوں کو پکا شریر سمجھتا ہوں. کون؟ فرما ان تلقوا الى آیت نزلت الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے بتوں کی مذمت میں اتاری ہے، بتوں کی برائی پر اتاری ہے، وہ اس کو لا کر مومنین پر چسپا کرتے ہیں. ایسی تفسیر کو صحابہ نے قبول ہو. ایک بات اور کرو، حضرت علی کے پاس پیغام آیا کہ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، خارجی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ حضرت علی کے یہ جملے تاریخ کی ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری دستگیری کے لیے، حبل اللہ کے تعارف کے لیے. آپ نے مسکرا کر فرمایا شاگردوں سے کہ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے، سمجھ رہے؟ فرمایا کلمہ تو حق، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ تو حق، کلمہ تو حق ہے کیونکہ قرآن تو حق ہے، اریدا بہا باطل، لیکن ترجمہ باطل نکالتے ہیں. تو صحابہ نے ایسے ترجمے کو، ایسی تفسیر کو رد کر دیا جس قانون کے ساتھ رجال اللہ نہ تھے، جس قانون کے ساتھ رجال اللہ نہ تھے. تابعین کا یہ طریقہ رہا ہے، آنے والا پروگرام انشاءاللہ اس پر مکمل کروں گا میں، کتاب اللہ اور رجال اللہ کے حوالے سے، تاکہ اس دور میں جو فرقہ واریت ہے اس کی بساط آپ کو پتا چلے، اور اس میں اتفاق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ روش ہمارے سامنے آ جائے. حضرت گرامی تابعین بھی جب کسی کے پاس جاتے اور ترجمہ کوئی کرتا تو اسے کہتے خاموش ہو جا، بتاؤ یہ ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا. اگر وہ ترجمہ صحابی کا بتا دیتا تو اسے ترجمہ لیتے، ورنہ اس کی محفوظ ہوتے چلے جاتے. تو میرے دوستو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ قرآن بغل کے نیچے رکھ کر آگے. آئیے میں آپ کو قرآن سناؤں. کمالی صاحب قرآن ہم بھی سمجھتے ہیں، مارکیٹ میں ہزاروں ترجمے ملتے ہیں، لیکن آپ کے درس قرآن میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم ترجمہ یوں سمجھے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، اور جو مزاروں میں اولیاء آرام فرما رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. اس لیے کہ آج جن کو دنیا اولیاء کہہ رہی، اس لیے کہ میرے خواجہ غریب النواز ہو، یا سید غوث اعظم ہو، یا سید داتا علی حجبری ہو،
یہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ ولی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں بس ان کی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو ترجمہ یہ کرتے ہیں جو ان اولیاء نے کیا, جو ان صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, جو ان علماء ربانی جی نے کیا, وہی ترجمہ ہمیں چاہیے. اور الحمدللہ بڑی دیانت سے میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کی عزت کی قسم میں پہلی سے نعمت کے لیے کہوں کہ میں نے اپنے اس درس قرآن میں اس بات کو اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ یہ قرآن کا درس دوں گا تو اپنی قبر کو اندھیری بنانے سے بچانے کے لیے میں اس کا ترجمہ وہی کروں گا جو اجماع امت سے ہوا ہے. اور الحمدللہ جو میں نے آج آپ کے سامنے باتیں کی ہے یہ اجماع امت, اس کے پیچھے حضرت امام غزالی بھی موجود ہے, غوث اعظم بھی موجود ہے, داتا علی حجویری موجود ہے, صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اور اتحاد پر میں آخری بات پیش کروں کہ اتحاد ایک صورت میں مزید اتحاد کی روش کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ زبان کو سنبھالیں تاکہ مزید درارے نہ بنے. مثال کے طور پر چند تجویزیں, ہم دوست یہاں پر بیٹھے اپنا بھولا سبق یاد کر رہے ہیں تو اس زمن میں میں چند تجویزیں اپنے اس پروگرام تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بطور قرارداد کی پیش کرنا چاہتا ہوں, بطور قرارداد کی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ اس پر متفق ہو تو سبحان اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے اس بات کے اقرار کیجئے گا, متفق نہ ہو تو مجھے مشورہ دیجئے گا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں. اب آپ دیکھیے جو قرارداد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس کا سدے باب ہو, اس میں ٹھہراؤ ہو کہ بنیادی عقائد جو امت میں مسلمہ ہے انہی کو بیان کیا جائے, بنیادی عقائد جو امت میں مسلمہ ہے اسی کا شور دیا جائے, اسی کو بیان کیا جائے. یہ اتحاد کے حوالے سے پہلی بات, حساس موضوعات جن کے مختلف پہلو ہے اس کو بیان نہ کیا جائے. وہ حساس موضوعات جس کو عوام نہیں جانتی ہے یا اس کو بیان کرنے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ان حساس موضوعات کو بیان کرے اور عوام کے اندر گویا کہ ایک خلفشاری پیدا ہو جائے دین کے قریب آنے کی وجہ دور جانے کے لیے, تو میں نے دوسری تجویز اپنی فکر سے لکھی ہے کہ حساس موضوعات کے متعلق جس کے مختلف پہلو ہو ان پہلوؤں کو یا تو واضح کیا جائے, یا واضح نہ کر سکے تو ان موضوعات کو تقریروں میں ذکر نہ کیا جائے. آپ متفق ہیں اس سے؟ مل کر سبحان اللہ کہیے. یہ ہم اللہ کے دربار میں اپنی قرارداد پیش کر رہے ہیں, ہم نے کوئی سیاسی اجتماع نہیں کیا ہے, یہ اللہ کے حضور ہم بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے حق کو سمجھا ہے اور اس کے لیے عہد کر رہے ہیں کہ اس فکر کو آگے بڑھائیں گے تاکہ امت میں انتشار ختم ہو, افتراء ختم ہو, فرقہ واریت سے دروازہ ختم ہو, دست و گریبانیاں ختم ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ ختم ہو. تیسری چیز وہ شخصیات جو مسلمہ ہیں جیسے صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, اولیاء کاملین, ان کا ذکر ادب کے ساتھ کیا جائے, تعظیم کے ساتھ کیا جائے, ان کے ایام اور ان کے خطبات میں جو محبت اور شوق کا ذکر ہے اس فکر کو بڑی محبت اور تعظیم کے ساتھ بیان کیا جائے اور ہر ایک کا احترام کیا جائے. آپ اس سے متفق ہیں؟ اور پھر دشمن جو وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے اور ہماری وحدت کو توڑ رہا ہے, ہماری انا کی بنا پر, حسد کی بنا پر, خلفشاری کی بنا پر, اگر ان چیزوں کی پاسداری ہے تو کشادگی یہ قلب رکھتے ہو کچھ باتوں کو بھولنا بھی چاہیے. کچھ باتوں کو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک اور تجویز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شخصیات کہ جن کی تعظیم مسلمات میں سے ہے, مسلمان جن کی تعظیم مسلمات میں سے لیتے ہیں, صحابہ اکرام, اہل بیت اعظام, اولیاء کاملین, اگر کوئی شخص اس کا نام ماننے والا ہو تو اس کا ذکر نہ کرے, کیونکہ جن کی قدر و قیمت آج تک امت کے دلوں کے اندر رہی ہے ان کی محبت کے پیغام کو بیان کیا جائے, ان کے ایام آ جائیں تو مذاق نہ اڑایا جائے. مثال کے طور پر نبی کی شخصیت پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. پھر حضور علیہ السلام, ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو پڑوسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا, لیکن اگر کوئی حضور کے پیدائش کا دن منا دے تو اگر کوئی نہ مانے تو اسے بھی دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ اگلا جو حضور کی ولادت کا دن منا رہا ہے وہ حضور کی محبت میں منا رہا ہے. تو جو مسلمات تعظیم کے ہیں ان میں چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اولیاء کاملین کے ادوار اور ان کے ذکر کی محفل جو رکھی جاتی ہے اور جو محفلیں کی جاتی ہے اس کا مقصد کسی پر تنقید تردید نہیں, بلکہ ان کے تجدیدی واقعات پیش کر کے اپنے آپ کو اسلام پر مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو ان کے عرصوں کو بدعت حرام کہہ کر مسلمانوں کی دل آزاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام دو یا تین تجویزیں فی الحال میں نے پیش کی ہے، اس کا ہی اگر ہم احترام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بے شمار معاملات کے اندر کشادگی آ سکتی ہے اور ہم حبل اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. اور حبل اللہ صرف قرآن کا نام نہیں، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت کا مجموعہ ہے، اور ہدایت ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے. وقت اور ملک کے حالات کو محفوظ رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، تو دور کے کرنٹ ایشو کے حوالے سے آج میں نے اتحاد امت کے حوالے سے، امت کے اتحاد کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام بڑے درد دل کے ساتھ اپنے لیے متعین کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا. میرا مقصد اس میں محض اصلاح تھی، اتفاق کی باتوں کو کرنا تھا، اور ہمارا اصلی دشمن یہود النصرانی جو ہے اس کے جو وہ اسلام پر اپنی دوا نشانیاں کر رہا ہے اس کے مکر و قید سے اپنے آپ کو واقف کرنا تھا، بشرطے کہ ہم دین کے مسلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ دو اندھیرے یاد ہے، دو اندھیرے آپ کو، دو اندھیرے یاد ہے، ان دو اندھیروں سے اپنے آپ کو ہم بچا کر حبل اللہ تک پہنچ سکیں. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو امت کی وحدت کے لیے تیار کریں ان صحیح نظریات پر جس پر صحابہ متفق ہیں، تابعین متفق ہیں، اولیاء متفق ہیں. ہمیں اپنی الگ دکان لگانے کی نہیں، بلکہ انہی مزارات میں آرام کرنے والے اولیاء کاملین کے نظریات اور ان کے خیالات ہی کو امت تک آگے تک پہنچانے کی توفیق محمد فرمائے. اس لیے کہ ان اولیاء کے ایک ایک ولی کے لاکھوں مسلمان مرید رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کے کیسے نیک بندے تھے کہ جن سے ہدایت کا اتنا بڑا سلسلہ چلا. ہمیں اور تحقیق کی بجائے انہی کی تحقیق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس درس تعلیم و تربیت میں اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. آئندہ درس کا انشاءاللہ اعلان آپ کی خدمت میں کیا جائے گا، اس میں آپ مغرب کی نماز کا میں عرض کروں گا کہ ضرور اس کی پابندی فرمائیں تاکہ پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں. اور یہ نمازوں کے درمیان ہم نے رکھا اس لیے کہ اصل درس نماز ہے، نمازوں کی پابندی ہو جائے مغرب کی اور عشاء کی. انشاءاللہ بھی ہم درس کو ختم کرتے ہیں اور سیدھا یہیں سے جماعت نماز عشاء کی ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ دوبارہ یہاں پر آئیے اور یہاں پر اختصار کے ساتھ درود و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد جو ماہ حضرت عام ہے وہ پیش کیا جائے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.